بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین، اس وقت آپ سید مغفور مولانا سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سورہ المنافقون کی ابتدائی آیات کی تشریح و تفسیر سماعت فرمائیں گے. یاد رہے کہ یہ درس مولانا مغفور نے 3 ستمبر 1967 کی صبح کو مسجد مبارک واقع عبد الکریم روڈ لاہور میں دیا تھا. خطاب فرماتے ہیں جناب مولانا سید ابو العالی مودودی رحمہ اللہ تعالی.
جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسولك والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اے نبی، جب تمہارے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ یقیناً اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں. پچھلی مرتبہ یہ آیات گزر چکی ہیں، ان پر میں نے تصویر کر دی تھی، لیکن چونکہ ابتدائی 2-3 آیات ہی پر وقت ختم ہو گیا تھا، اس وجہ سے آج میں صرف ان کا اعادہ کیے دیتا ہوں، ان کا آئندہ کا سلسلہ آپ لوگوں کے سامنے واضح طور پر آئے. پچھلی مرتبہ میں نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ مدینہ طیبہ میں جو مناظر تھے وہ دراصل وہاں کے پہلے کے رئیس لوگ، پہلے کے سردار مشائخ جن کی چوکاٹ قائم تھی اپنی گرامیوں میں، وہ لوگ تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مدینہ طیبہ کے بہت سے نوجوان اور بہت سے باہر لوگ ایمان لے آئے اور گھروں تک میں اسلام پہنچ گیا، گھروں کی عورتیں بھی کثرت سے ایمان لائیں اور نوجوان لوگ بھی ایمان لائے اور باہر سردار بھی ایمان لے آئے، اور ان اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کو میں اپنے دینی پیشوائی کی حیثیت سے نہیں بلکہ اپنے فرمانروا کی حیثیت سے بھی تسلیم کر لیا. یہ جو پرانے پرانے چودھری اور رہی یہ وہاں تھے، ان کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر ہم اسلام قبول نہیں کرتے تو ہماری چوکراہٹ اس قوم میں ختم ہو جاتی ہے. یہاں کے لوگ سردار اور اپنا شیخ تسلیم کریں گے جو مسلمان ہو گئے، اس کے ساتھ ان کو یہ بھی اندیشہ تھا کہ ہمارے گھروں میں کہیں تک برپا ہو گئی ہے، بہت سیلا رہتے تھے کہ ان کی گھروں کی عورتیں تک مسلمان ہو گئی. اس مسئلہ سے وہ اسلام قبول کرنے پر ہمارا ہو، لیکن ان کے دل کسی طرح نہیں مانتے تھے اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشوائی اور آپ کی فرمان روائی کو قبول کر کے اپنے آپ کو آپ کا مسیح فرمانا، نہ وہ اس لیے تیار تھے کہ اسلام جو نظام پیش کر رہا ہے، جو اللہ وہ اولاد کے قبول پیش کر رہا ہے، جو نئی تہذیب پیدا کر رہا ہے اس کو وہ قبول کر رہا ہے، کیونکہ صدیوں کی جس جاہلیت کے معاون سے اسلام کی ایک ایک چیز اس کے خلاف تھی. اس کے ساتھ پھر ان کو یہ بھی اندیشہ تھا کہ اگر ہم سچی دل سے مسلمان ہوں تو ہمیں لازمن کے کفار سے لڑنا مقدمے میں تو ہم اپنی چوکاہٹ بچا لیں گے جو اسلام قبول کر کے، لیکن دوسری طرف پورے عرب سے ہم دشمنی مل رہے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے بغیر نہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے اور اپنے آپ کے بھومی کی حیثیت سے کہنا شروع کر دیا، نمازوں میں بھی آنے لگے اور زکات بھی قابل ناخاص کا دینے لگے، لیکن اندر سے طوفان کے ساتھ تعلقات اپنے برقرار ہیں، اور ان کو یقین دلایا کہ ہم دلایا مسلمان ہوئے مسلح تن، لیکن ہماری ہمدردیاں تمہارے ان کو مسلمانوں کی خبریں بھی پہنچاتے رہے، اور ان کے مقابلے میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا دل کے ساتھ نہیں، بلکہ جنگ لوگوں کے موقع کے اوپر بیچ میں راستے سے ہی ترقی کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اخبار کے مقابلے پر لوگوں کی طرف روانہ ہوئے تو وہاں پہلے سے یہ لوگ ساتھ گئے اور راستے میں سے 700 آدمی ایک دم ساتھ ہو گئے، اس طرح کی حرکتیں مسلسل کرتے ہیں، یہ سورج جب ناری ہوئی ہے یہ بدلے بڑے مختلف کے موقع پر ناری ہوئی ہے، کسی مرتبہ انہوں نے بتا کر دیں یہ بڑے مختلف کے موقع کے اوپر ایک جگہ ایک انصاری کا اور ایک مہاجر کا جھگڑا ہو گیا، عبداللہ کے مغل جو سب سے بڑا رئیس تھا ان مناقبین کا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مدینے کا بادشاہ پر چنا جانے والا تھا، اس کے لیے ساتھ بھی تیار ہو گیا تھا، یہ طے ہو گیا تھا کہ مدینے کے لوگ اس کو اپنا بادشاہ بنائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کی وجہ سے اس کا یہ سارا بنا بنایا کھیل بگڑ گیا تھا، اور وہ ہر وقت پہنچتا رہتا تھا کہ کس طرح سے میں ایسی کوئی گرو لگاؤں مسلمانوں کے اوپر کہ یہ یہاں اسلام کا خاتمہ ہو، اور جو یہاں جو معذرین نوز اللہ علیہ زبان میں کہتا کہ معذرین خود آئے ہمارے شہر اور یہ کھائے جا رہے ہیں مدینے کی دولت کو اور انصار کی جو جائیداد ہیں ان کے رشتے دار بن گئے ہیں، تو کسی طرح بھی ان کو یہاں سے نکل رہا ہے، اس نے یہ دیکھ کر کہ یہ انصاری کیا ہے معذر سے جھگڑا ہو رہا ہے، اس نے یہ دیکھ کر شور مچانا ہے کہ کیا یہاں کے معذرین یہ ایسے لوگ ہیں جو کل کو روٹی کے محتاج ہمارے یہاں آئے تھے اور ہمارے آدمی سے انہوں نے لڑنا شروع کیا اور یہ ہمارا مقابلہ کرے، یہ باتیں اس نے کرنی تھی، اور پوری کوشش کی کے انسار مہاجرین کے درمیان وہی لڑائی کا دشمن کے علاقے میں، جبکہ مسلمان دشمن قوم سے لڑنے کے لیے گئے تھے، ایک باقی علاقے میں اس نے یہ کوشش کی کے انسار مہاجر، اس واقعے کے بعد یہ صورت مارے ہوئی ہے، اس کے اندر یہ فرمایا کہ یہ مناقبین جب آپ کے پاس آتے تو آپ کو کہتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں اس بات کے کیا حملہ ہے، ہم شہادت دیتے ہیں کیا حملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر فرماتا ہے کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ مناسب چیز ہے، یعنی اپنے اس فوج میں جیتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کیا حملہ ہے، آپ کے اللہ کے رسول میں یہ شہادت ہوئی ہے، یہ ہر کس شاہد نہیں ہوئے اس بات کی، ہر کس گواہی نہیں دیتے اس بات کے لیے، اس کے شاہد اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا، ان لوگوں نے اپنی قدموں کو ڈھال بنا رکھا اور اس ذریعے کے لیے اللہ کے راستے سے روک، ان میں سارا ماں یا مزدور بہت برے کرتوت ہیں جو لوگ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے قدموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، جب کوئی شخص آپ کو کسی بات کا یقین دلائے تو قتل اگر اس کے لیے وہ پسند کا رفاظ استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر قتل کے معنی کوشش آ رہا ہے، جب یہ لوگ آ کر کہتے تھے کہ ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں، تو اس کے اندر خود قسم ہو، اسی لیے فرمایا کہ یہ جو تم کو یقین دلاتے ہیں قسمیں کھا کھا کر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور مومن ہیں اور اللہ کی توحید کو مانتے ہیں اور قرآن کے خدا کی کتاب مانتے ہیں اور آخرت کے قائم ساری باتیں کرتے ہیں آ کر ان کو انہوں نے ڈھال دیا، یعنی مدعا یہ ہے کہ جو حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف دشمنی کی، تو ان حرکتوں کا ان سے گرفت نہ ہو اس غرض کے لیے یہ مسلمانوں میں ملے ہوئے ہیں اور مسلمان ہمیں ساتھ میں رہے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، ساری باتیں اس غرض کے لیے کرتے ہیں کہ کوئی شخص ان کا گرفت نہ کر سکے اور دیکھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ان کو دوائی ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سب جو ہم کریں اس ڈھال کے سائے میں اور اس ڈھال کی حفاظت میں جنہیں اللہ کے راستے سے روکنے، اللہ کے راستے سے روکنے کی بہت ساری شکل، اللہ کے راستے سے روکنے کی یہ شکل بھی تھی کہ مسلمانوں کے اندر شامل ہیں اور پھر لوگوں کے دلوں میں رسکتے ڈالتے ہیں، پرانے مریض کا کوئی حکم آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ہو یا آپ کا کوئی سیر ہو، اب اس کے متعلق لوگوں کے دلوں میں سکون چاہتے ہیں تاکہ ان کے ایمان اندر سے کم ہو، یہ ایک شکل کی اللہ کے راستے، دوسری شکل اللہ کے راستے جو انہوں نے کی تھی کہ جو بار بار وہ خطر مواقع آتے تھے ان کے اندر یہ لوگ کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں کے دلوں میں دشمنوں کا خوف ڈالے، ان کو بتایا اتنا قبیلہ اتنی طاقت کے ساتھ تیاری کر رہا ہے، اتنا قبیلہ اتنا ہو رہا ہے، اور وہ اتنی طاقت کے ساتھ تمہارے رسوائی کرنے والا، اس طرح کی خبریں پہنچا کر عام مسلمانوں کے اندر خوف کی تحریر پیدا کرنے کی، ڈراتے تھے لوگ، جو مدافعت کی تیاریاں کی جاتی تھیں ان کے اندر رکھنے ڈالنے کی کوشش کر، یہ بھی اللہ کے راستے سے روکنے کی، اس کے علاوہ گرد پیش کی جو عرب قبائل تھے ان کے اندر مسلمانوں کے متعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق طرح طرح کی جھوٹی خبریں پھیلا کرتے تھے تاکہ ان کے دلوں میں اسلام کی طرف اگر کوئی رغبت پیدا ہو رہی ہے تو وہ مجبور ہو جائے اور ان کے دلوں میں نظر کر سکتا ہوں، یہ مختلف طریقے تھے ان کی جس کے وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اسلام کے راستے میں سترا بن کے کھڑے، ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ کام کرنے نہ پائے، ان کا ہمارا کام یا لوگوں یہ بہت برے کرتوت ہیں جو یہ لوگ کرتے رہے، وعد کا جو ان نام آم تم مت کرو اور خود آلہ شروع ہوئی سمندا قبول، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے مانا اور پھر قبول کی، اس وجہ سے ان کے دلوں پر کپا لگا دیا گیا، اب ان کی سمجھ میں کچھ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کلمہ حق کو سن کر سیدھا سیدھا انکار کر دے تو اس بات کا امکان ہے کہ کسی وقت بات اس کی سمجھ میں آ جائے اور وہ مان جائے، اس وجہ سے کہ وہ مکار اور فریبی نہیں ہے، چالباز وہ نہیں ہے، اس کے اندر اس طرح کا کھوٹ نہیں ہے کہ ایک بات کو مان بھی رہا ہے کچھ سے نہیں مان رہا، بلکہ نہیں مانتا تو کہہ دیتا ہے کہ نہیں مانتا، تو جس وقت اس کی سمجھ میں آ جائے گا تو کہہ دے گا کہ مانتا، لیکن وہ آدمی جو چالبازیاں کرتا ہے، فریب کھیلتا ہے، مکاریاں کرتا ہے، اس کے اندر کے دن یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کہ وہ کبھی آپ کو سیدھی طرح ایمانداری سے بولے، ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، اصل میں کافر ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں مانتا ہوں اور ماننے کی ایکٹنگ کر رہا ہے اور اندر سے ماننے کے بعد وہ کام کر رہا ہے جو نہ ماننے والے کے کرنے کے ہیں، کن اثروں کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھپا لگا دینے کا معنی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی تو اپنی سر ہو جائے، اس کے اندر یہ صلاحیت باقی نہ رہے تو بات کو ٹھیک طرح کرنا کون لائق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کی فٹکار ان کے اوپر اب پڑ گئی اور ان کے دلوں پر تھپا لگ گیا، اس وجہ سے اب کوئی سیدھی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، اب ان کے ذہن میں ایسی ٹیڑھ ہے کہ کسی بات کو سیدھے طریقے سے نہیں سمجھیں گے، ٹیڑھ کے ساتھ ہی آپ سیدھی بات کریں گے وہ سب سے اچھا ہے، ایسا ہوں تو جب کا اچھا ہوں یقین یقین چشمہ کے طور پر كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى تم ان کو دیکھو ان کے شاندار جسم تمہیں بڑے اچھے مانے غریب یقین تسما لے پڑے اگر یہ بات کرے تم بس ان کی بات سنتے رہ جاؤ کہ نہ ہم خوشب مسندا یہ دیواروں سے گویا لگی ہوئی لکڑیاں یا کبھی نہ کل لکڑے ہاتھ میں ہر آواز کو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کے خلاف کی گئی ہے ہر پکار ان کے خلاف ہے ہم العدو یہی حقیقت میں دشمن ہیں فخر ہوں ان کے ہوشیار ہو قاتل اللہ ان کا ناس جائے انا یہ سکون یہ کدھر بہکائے گا اس میں ایک تصویر کھینچ دی گئی ہے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ یہ مدینے کے بڑے بڑے چوہدری اور سردار ہیں خوب کھایا پیا جسم خوب چکنے چربی بھرے ہوئے جسم اسی کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ بندہ رائے کا تو جب کا اتنے شاندار لوگ ہیں کہ تم ان کو دیکھو تو ان کے شاندار جسم تمہیں بڑے اچھے مارے دیکھ کر معلوم ہو کہ وہ بڑی پرسنالٹی کا پرسنالٹی کا بہت خالہ کرنے کی شخصیت کا ہے آج کل پرسنالٹی کی مانی ہوئی ہے کہ لمبا چوڑا موٹا سارا آدمی یہ پرسنالٹی ہو تو یہ میں پہلی پہلے خوبی ہوتی ہے ذریع یقین تسما لے کر اگر بات کریں تو ان کی بات سنتے رہ جائے یعنی بڑی چکنی چپڑی باتیں کرنے والے بہت لکھان آدمی بڑے اعلیٰ درجے کی زبان اور نہایت پتی زبان استعمال کرنے والے اور کپڑے سے جھاڑنے والے یہ دوسری ان کی پوچھ کہاں نام سے خوبی مسنتا یہ گویا دیوار سے لگی ہوئی لکڑیاں اس بات کو سمجھ لیجیے کہ عرب میں زیادہ تر بت جو بنے ہوئے تھے وہ لکڑی کے پتھر کے بت کم تھے زیادہ تر بت لکڑی تھے اور ان کو بہت شاندار رنگین بنا کر اور بڑے بڑے نقش و نگار اور طرح طرح کے شاندار کپڑے پہنا کر ان بتوں کو اور دیواروں سے لگا کر کھڑا کیا تو فرمایا گیا کہ ان کی حالت ان بتوں کی سی ہے جو شاندار رنگ و روغن کے ساتھ شاندار کپڑوں کے ساتھ دیواروں پہ لگے کھڑے ہوئے ہیں لیکن جان ان کے اندر نہیں روح سے خالی تو ان کی حالت ان بتوں کی سی یہ روح ان کے اندر موجود نہیں ہے اور شان بہت حالت ہے اور یہ دیواروں کے سہارے کھڑے ہوئے ہیں ان کے اندر خود اپنے بلبوتے کو کھڑے ہونے کی صلاحیت سے طاقت ہے یا سب نہ کل نہ سہ حسن آ جائے ہر آواز سے سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی اصلاح یہ ایک بڑی ایک نفسیاتی بات ہے اگر ایک آدمی چوری کر رہا ہو تو ہر کھٹکا ہر گڑا کی کوئی آواز اگر کسی طرف سے آئے فوراً اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ میں مارا گیا کسی طرح سے وہ آدمی کی جو مطلب غرض کیجیے کہ کسی معاشرے میں رہتا ہے اور اس معاشرے کے خلاف کام کر رہا ہے کسی ریاست میں رہتا ہے اس کے خلاف کیا کسی کر رہا ہے دشمن سے ملا ہوا ہے یا اس کی جڑیں کھودنے کے لیے ساری کے اندر سے کر رہا ہے تو اس طرح کا آدمی جانتا ہے کہ میں اندر سے کیا کر رہا ہوں کا دل خود باخبر ہوتا ہے اس بات سے کہ میں ایک مجرم ہوں جرم کا ارتکاب کر رہا ہوں اور ہر وقت اس بات کا امکان ہے کہ میرا راز آج ہو اور میری شامت آئے ایسے آدمی کے اندر ایک شریف قسم کی بزدلی موجود ہوتی ہے اپنے جرم کا احساس موجود ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ ہر وقت خوف زدہ رہتا ہے تو ہر آواز کہیں سے کسی نے کوئی پکارا کوئی آواز آئی اور اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ میری شان آ رہی وہ آدمی جو ایمانداری کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ بے خوف اور بے خطرے ہے. وہ آدمی جو اپنے جو کچھ بھی خیالات رکھتا ہے کھلا کھلا رہا ہے, جو کام بھی کر رہا ہے کھلا کھلا کر رہا ہے. اگر کسی سے اس کی لڑائی ہے تو کھلا کھلا لڑائی ہے, کسی سے دوستی ہے تو ایمانداری کے ساتھ دوستی ہے, کسی کا وفادار ہے تو ایمانداری سے وفادار ہے, کسی کا مخالف ہے تو کھلا کھلا مخالف ہے. اس طرح کے آدمی میں یہ دوستی کبھی نہیں ہوگا. جو کام کرتا ہے اس کے لیے اس کو سوچ سمجھ کر ایمانداری کے ساتھ کرتا ہے, اطمینان اطمینان قلب کے ساتھ. لیکن اس طرح کا جو زور ہوتا ہے وہ اندر سے اس کا دل کمزور ہوتا ہے, تو ہر آواز اس کو معلوم ہوتا ہے اسی کے خلاف ہے اور اسی کی شامت آمد آتی ہے. یہی اصل میں دشمن ہیں, پک کرو ان سے. یہ چونکہ بغیر مسلمان بنے ہوئے ہیں اور بغاطن دشمن ہیں, تو اس طرح کا جو دشمن ہوتا ہے وہ اصلی اور پکا دشمن ہے. باہر والے دشمن سے آدمی ہوشیار ہے, یہ اندر والا دشمن جو اوپر سے وفاداری کا لبادہ اڑے ہوئے اور اندر اندر جڑ کھوپڑی کھوپڑی کرنے کی کوشش کر رہا اصل دشمن وہ ہے. تو فرمایا کہ عمل ادو اصل دشمن یہ ہے, پک جب ان سے ہوشیار ہو اللہ اللہ تعالیٰ کا معاف کرے انا یوگ یہ پاٹل ہوگا محاورے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اپنا مسالہ سے خود کرام فرما, مگر یہ محاورہ عربی زبان میں کسی آدمی کے متعلق کہنا ہو اس کا ہتیا ناس جائے تو کہتے ہیں کاٹنا, تو کسی محاورے سے یہاں استعمال اللہ یہ حکوم یہ دھوکہ کھا کر کدھر کرتا ہے. شیطان کے دھوکہ کھا کر اپنے نفس کے دھوکہ کھا کر جا کدھر رہے ہیں, یہ خود اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں اور ان کو احساس ہے. پورا لہن تہا لو یہ سب پھر لسن رسول اللہ لگ گو سمجھ ہے کہوں یہ خود چونا لہن تک ضرور, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول کے پاس چلو جو وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں, تو یہ منہ پھیرتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ وہ رکتے ہیں اس فیل سے استقبال کے ساتھ ضرور. یہ اشارہ ہے بات ہے. میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ مغفرت یہ مختلف موقع کے ساتھ عبداللہ کے بدل میں مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش کی اور وہاں اس موقع کے اوپر یہ باتیں کی, یہ مہاجرین کل بھوکے مرتے تھے اور ہمارے وہاں آئے اور اس کے بعد اب ان کی حیثیت ہو گئی کہ انسار کے لڑکے ہیں ان کے گھر میں بنا دی تھی, اور انہوں نے یہ احساس کرتے ہیں کہ ہر مدینے چل کر جو ہم نے سے عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال بات کرے. اس طرح کی باتیں جب رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کو تک اس کی اطلاع پہنچی اور عبداللہ کی اگوئی اگئی کو خبر دی گئی کہ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کو تیری نکات کا پتا چل گیا ہے, جو جو کچھ باتیں تم نے کی ہیں اس کا بات سن لیا, تو بعد اس کے قبیلے کے لوگوں نے جا کر اس کے لیے کہا کہ تم چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو اور ان سے یہ کہو کہ آپ میرے پوری مغفرت کے لیے دعا کریں, میرے لیے اس کے پاس فرمائیں کہ اللہ میرے معاف کرے. تو کتنے بڑی نفرت سے وہ پھیرا یہ بات سن کر اور اکل کر یہ کہا کہ تم لوگوں نے ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ, میں ایمان لے آیا, تم لوگوں نے کہا نماز پڑھو میں نماز پڑھنے بھی چلا گیا, تم لوگوں نے کہا زکات دے تو میں نے زکات کی دینی شروع کر دی, اب بس یہ بات ہی رہ جائے کہ تم لوگ مجھ سے کہو کہ محمد کو سجدہ کرو تو میں جا کے دیتا. چونکہ اس نے وہ ایمان تو لایا نہیں تھا, اس لیے اس نے گیا نماز اس نے پڑھی تو بڑا احسان کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا تو بڑی مہربانی تھی, زکات دے دی تو بڑی مہربانی تھی, اب وہ اس سے بڑی کیا مصیبت کی بات ہوگی کہ اتنا بڑا رئیس چودھری یہ جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معافی مانگے. بس یہ تو گیا اس کے نزدیک سجدہ کرنا ہو گیا. اس نے کہا اب تک یہ باقی رہ گیا کہ تم مجھ سے کہو کے جا کر اس کے اوپر یہ فرمایا فخر لکھن رسول اللہ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رسول اللہ کے استغفار کراؤ اپنے لیے تو یہ منہ پھیرتے ہیں اپنا اور دیکھتے ہیں یہ کرتے ہیں استغفار کے ساتھ انکار کرتے ہیں. سوال اکثر ہم لم کر لئی یا صرف یقا ہے تم چاہے ان کے لیے استغفار کرو اور چاہے نہ کرو اللہ ان کو ہر دن معاف کرنے والا ہے. ان اللہ لایا پھر قوم کا دین اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں. یہ بات پورے توبہ میں بھی ارشاد ہوئی. یہ بات نہ بھی فرمایا صبح پورے توبہ میں یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر تم 70 مرتبہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے تو اللہ معاف. یہاں وہی بات پھر فرمائی گئی کہ تم چاہے مغفرت کی دعا کے لیے کرو اور چاہے لیکن اللہ ہرگز معاف کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مکاری کسی طرح سے قابل ہے. ایک آدمی کافر ہے اللہ کو جس وقت معافی مانگے اس کے لیے معافی ہے. مشرک کافر بلا کی جو بھی ہے جو آدمی جو کھلا کھلا جو کچھ بھی اس کا عقیدہ ہے اس کے مطابق ہے اس کے اندر کم از کم اتنی یہ دیانت تو موجود ہے کہ جس چیز کو مانتا ہے اس بھی کسی طرح سے مانتا ہے. لیکن جو آدمی اپنے خدا سے بھی مکاری کرے جس معاشرے میں شامل ہے بلکہ خدا کے ساتھ بھی مکاری کرے اور جو آدمی وفاداری کا دم بھی بھرے اور وفادار نہ بھی ہو اپنے آپ کو مخلص مومن کی ایسی سے پیش کرے اور حقیقت میں اس کے دل میں کوئی اخلاص نہ ہو بظاہر مطیع فرمان بنا سکتا ہے لیکن ذرا حقیقت سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر صلاح ہو یہ رہے جس آدمی کی ہو اس کے لیے کوئی معافی نہیں. حتیٰ کہ فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں کرنا. دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت استغفار میں شفاعت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کسی کے لیے دعا کرے کہ آپ کس شخص کو معاف کر دیجیے تو ظاہر بات ہے کہ یہ شفاعت ہے. شفاعت زندگی میں بھی ہو سکتی ہے آخرت میں بھی ہو سکتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی شفاعت کے معاملے میں صورت یہ ہے کہ وہ نہ کرنے یا نہ کرنے کا پورا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے. حضور کی شفاعت اللہ کو مجبور کرنے والی نہیں ہے. حضور بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی میں شریک نہیں. آپ کا کام گزارش کرنا ہے دعا کرنا ہے قبول کرنا یا نہ کرنا بالکل اللہ کے اختیار. کسی شخص کا یہ خیال کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے لیے دعائے مغفرت کر دے تو بس وہ یقیناً بخش جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی یا تردید فرمائی ہے کہ یکسا ہے تم چاہے ان کے دعا کرو اس کی مغفرت کے لیے چاہے نہ. جو ربی جی نے اختیار کیا اس کی وجہ سے اس بات کا کوئی امکان نہیں. ہمارا یہ دعا ہے ان لمبا نہ یاد قومن فاسقین اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں. فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کتاب کے دائرے سے جان بوجھ کر نکل رہے ہیں صرف کہتے ہیں اجاز کے دائرے سے جان بوجھ کر نکل رہے ہیں. ایک وہ آدمی ہے کہ جس کا قدم بھولے سے اجاز کے دائرے سے نکل رہا ہے لفظ کھا رہے روکر کھا رہے. ایک وہ آدمی ہے کہ جس نے جان بوجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اطاعت نہیں کرنی ہے جان بوجھ کر اطاعت کے دائرے سے نکلا. تو جو جان بوجھ کر اطاعت کے دائرے سے نکلے وہ فاسق ہے. ہر گناہگار فاسق نہیں ہے. وہ شخص جس کے لفظ کی بنا پر تو قصور ہو گیا ہو وہ فاسق نہیں گناہگار حضور وعدہ. لیکن جس آدمی نے خود جان بوجھ کر فیصلہ کیا ہو کہ مجھے یہ اطاعت نہیں کرنی ہے اور کھلا نافرمانی کرنی ہے, وہ کس کا حصہ؟ تو فرمایا گیا کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. ظاہر بات ہے کہ مقصد کسی آدمی کی ہوگی جو ہدایت اختیار کرتا, جو ہدایت اختیار نہیں کرتا ظاہر بات ہے کہ اس کی مقصد نہیں ہو سکتی. اگر ایک آدمی گمراہی پر قائم ہے اور آپ اس کے لیے دعائے مفرت کریں تو بیکار. دعائے مفرت اسی کے ہاتھ میں کارگر ہو سکتی ہے, اور بازی کا اسی کے لیے امکان ہے کہ جو چاہے پہلے گمراہ تھا مگر اب ہدایت اختیار کر. اور اللہ تعالیٰ اس ایسے آدمی کو جس نے جان بوجھ کر خود ٹھنڈے دل سے فیصلہ کیا نافرمانی کرنے کا, تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اس کو ہدایت دے. یعنی اللہ آقا ہے اور بندہ ہے, غلام ہے. اگر بندہ اپنے آقا کے مقابلے میں جان بوجھ کر بغاوت کا رویہ اختیار کرے اور اثر کر چلا جائے کہ نہیں مجھے تیری اطاعت نہیں کرنی ہے, تو کیا آقا کا یہ کام ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے ہاتھ جوڑ کر پھرے کسی چلا نہیں کر؟ آپ کا تو یہ کام ہے کہ اچھا تو جا اور تجھے پکڑ کر تجھے یہ سر, نہ یہ جو غلام بگڑا ہوا اور اصل اکڑا ہوا چلا جا رہا ہے اور آقا اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے کہ آجا میرے پاس ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہہ رہا ہے. یہ مطلب ہے اس چیز کا کہ اللہ فاسقوں کو ظاہر نہیں ہوتا. یعنی اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ جو آدمی اس کی اطاعت نہیں کرنا چاہتا ہے اس کی اطاعت کو جان بوجھ کر وہ بول رہا ہے, اللہ اس کے پیچھے پیچھے پھرے کی تو ہدایت نہیں, وہ ہدایت نہیں لینا چاہتا تو اللہ اس کو وہیں دھکا دیتا ہے جان جانا چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت کو. اور جب اس کے لیے ہدایت نہیں تو مفرت سے کوئی سوال نہیں. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفق ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اپنا مال خرچ نہ کرو ان لوگوں کے اوپر جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں, حتى ينفق دو یہاں تک جو چھٹ کر چلے, حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ کے ہیں مگر یہ منافقین سمجھتے ہیں. یہ بات بھی اس نے کہی تھی عبداللہ بن ابی نے, وہاں بدلے بنی مختلف میں جب جھگڑا ہوا تو اس نے انصار کو خوب بھڑکایا اور خوب مہاجرین کے خلاف اٹھایا اور اس نے یہ کہا کہ یہ لوگ آئے تھے بھوکے مرتے تھے اور تم نے ان کو اپنی جائیدادوں میں شریک کیا اور تم نے ان کو گھر دیے رہنے کے لیے اور تم نے ان کے اوپر اپنے مال خرچ کیے اور نتیجہ یہ ہوا کہ اب یہ تمہارے منہ آ رہے ہیں, اب جا کر ان کے اوپر اپنا ہر اپنا مال خرچ کرنا بند کرو اور جو ہر ان سے ان کو دیے تھے وہ ان سے واپس لو, جن جائیدادوں میں ان کا حصے دار بنایا تھا وہ ان سے واپس لو, ان کی جو مالی مدد کی تھی اس کو پر قرار دے کر ان سے وصول کرو اور آئندہ کے لیے ان کی مدد کرنا بند کرو, چلتے پھرتے نظر آئیں گے. یہ یا آتا تو جنگل ہے تو یہ مجبور ان کو یہاں سے یہ باتیں ہوتی ہیں. اس کے اوپر فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ چھٹ کر الگ چلے جائیں. حالانکہ ان کو معلوم نہیں ہے, منافقین کو پتہ نہیں ہے کہ زمین و آسمان کے خزانے اللہ, یعنی انہوں نے کچھ کھلا نہیں دیا جس کی وجہ سے وہ مہاجرین پل گئے, ورنہ یہ اگر نہ کھلاتے تو ان کو کئی روٹی میسر آنی ممکن نہیں تھی اور کئی ان کو ٹھکانا میسر آنا ممکن نہیں تھا. یہ میں جہالت اور نادانی کی باتیں ہیں, فلاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں کہ تم راجت نہیں تھے, تمہارے ہاتھ میں ان کا رسک نہیں تھا. اللہ تعالیٰ تم نے اپنے ایمان اور اخلاق کی بنا پر دیا, اگر تم نہ دیتے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور سامان کرتا. اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے بنانے کا یقون رضا نا ادل مدینہ کے نیوجن عزت ولی رسول ملاقین. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے واپس گئے تو ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال رہا ہے، حالانکہ عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، ان کا یہ مناسب جان ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ عبداللہ بن ابی نے یہ بات کی ہے اور اس کا مطلب ذلت والے سے نعوذ باللہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس کے قول کا مطلب یہ تھا کہ ہم جو عزت والے ہیں اب ہم نے پڑھ کر نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس نے کہا کہ جو ذلیل ہے اس کو نکال رہا ہے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور دوسرے صحابہ کرام نے بھی سنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہایت ہی متعمل شخصیت تھے، آپ نے یہ بات سنی اور سن کر ٹال. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو سنا کہ اس نے یہ کلمہ کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تو انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا کہ مجھے یادت دیجیے کہ میں جا کر اس کا حل کروں. ظاہر بات ہے کہ یہ ارتداد کا پہل تھا کہ ایک آدمی اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر اللہ کے رسول کو دلیل کہتا ہے، اس سے زیادہ ارتداد کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو وہ مطلب ہے کہ جو انکار کر دے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، ایک وہ مطلب ہے کہ جو قرآن کی توہین کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے یا اللہ کو جاری کرے، تو وہ تو نظر یہ کہ مطلب ہے بلکہ نہایت دلیل قسم کا مطلب ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے ہدایت دیجیے کہ میں جا کر اس کی گردن بتاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ عرب کے لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر. ظاہر بات ہے کہ باہر کے لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ عبداللہ بن ابی منافق ہے کہ مومن ہے. باہر کی ساری دنیا میں تو یہ معلوم ہے کہ عبداللہ بن ابی بھی ایک مسلمانوں کا حوالدار ہے اور جو دوسرے منافق تھے ان کے بارے میں باہر کے لوگ تو یہی جانتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں. اب اگر عبداللہ بن ابی کو قتل کر دیا جاتا تو باہر کے لوگ یہ کہتے کہ یہ وہاں ایسی پھوٹ پڑی ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرا رہے ہیں اور اس کی اس سے ہوا اٹھائے گی مسلمانوں، اس سے اسلام کی شہرت کو نقصان، اس وجہ سے یہ کام نہیں کر رہا. عبداللہ بن ابی کا اپنا بیٹا نہایت مخلص مسلمان، اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور اگر میرے باپ کا سر چاہیے تو کسی اور کو حکم دینے کے بجائے مجھے حکم دیجیے، میں لا کر دے. حضور نے اس کو منع کر دیا. اس کے بعد جب غزوہ اپنے مختلف سے پہلے کی ہوئے وہاں سے واپس مدینہ پہنچنے سے پہلے کی بات، جب مدینے پہنچنے لگے تو عبداللہ بن ابی کا اپنا بیٹا مدینے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے باپ کو کہا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو داخل ہونے کی ضرورت نہیں دیں گے تب تک نہیں آئے. سامنے کھڑا ہو عزت والے وہ ہیں، وہ اجازت دیں گے تو آپ جا سکتے ہیں. کہ آپ کو کہتے تھے کہ میں نکال پار کروں گا، جو زمین ہے تو آپ زمین کون ہے اب آپ کو آپ کا اپنا بیٹا آپ کو ہوتا ہے. یہ تھا اخلاص ایمان. اخلاص ایمان یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے معاملے میں کسی رشتے داری کا کوئی نہ باپ باپ ہے، نہ بیٹا بیٹا ہے، نہ بھائی بھائی ہے. اگر اللہ کے راستے میں آ کر دشمن کی حیثیت سے کھڑا ہو جائے تو باپ اپنے بیٹے کو قتل کرے گا، بیٹا اپنے باپ کو. اور یہ جنگ بدر میں ہو چکا ہے. تو اللہ اور رسول کے معاملے میں اخلاص یہی ہے کہ جس جگہ آدمی کے اپنے جذبات وابستہ ہیں اس جگہ آدمی اپنے جذبات کے اوپر پھر ہی پھیلے، کوئی پرواہ نہ کرے اس بات کی کہ اگر میں نے فرض کیے کہ بیٹے کو قتل کر دیا خدا کے خاطر یا باپ کو قتل کر دیا خدا کے خاطر تو میرے دل پر کیا گزرے گا؟ جو گزرنی ہے گزر جائے، لیکن اللہ کے بعد وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی
یہ چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. یہ کہتا ہے کہ جو عزت والا ہے وہ مدینے سے ذلت والے کو نکال دے گا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ذلت اللہ ہے اور عزت اللہ ہے اس کے رسول اور مومنین کی. کوئی مدعی جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں عزت والا ہوں, کوئی عزت نہیں ہے, اصل عزت اللہ ہے.
اس کے ساتھ درس قرآن ختم ہوتا ہے. اب آپ مولانا مغفور کی زبانی بعض سوالوں کے جوابات سماعت فرمائیں گے. خطاب فرماتے ہیں جناب سید مودودی رحمت اللہ علیہ.
سوال ہے کہ وہ لکھا ہے کہ میں نے آپ کی کتاب حقوق الجین پڑھی ہے اور بار بار پڑھی, لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ سکی کہ جو زیورات عورت کو شادی کے وقت دیے جاتے ہیں وہ مہر کی شکل میں ہو سکتا ہے یا مہر کی رقم اس کے علاوہ, یا زیورات کو مہر کی شکل مہر میں دیا جائے. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر شوہر اس بات کی وضاحت کر دے کہ یہ زیور مہر میں دیا جا رہا ہے اور عورت اس کو قبول کر لے تو مہر کا اس زیور یا مہر کا ایک حصہ آ رہا ہے, لیکن اگر اس بات کی شراہد نہیں کی ہے تو پھر عرف میں کو دیکھا جائے کہ عرف میں عام طور پر جس برادری میں جس خاندان میں جس معاشرے میں شادی ہوئی تو اس میں طریقین میں رسم کیا آیا, جو زیور دیا جاتا ہے وہ مہر میں شمار ہوتا ہے تو اس صورت میں عرف کے مطابق ہوتا ہے. اگر وہ مہر میں شمار نہیں ہوتا اور وہ مرد کی طرف سے عورت کے لیے بطور ہدیہ ہوا کرتا ہے تو وہ ہدیہ اور تحفہ ہے, وہ مہر میں شمار نہیں ہوتا. سوال کیا ہے, کلام پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو تمام اشیاء کے نام بتلا دیے لیکن فرشتوں کو نہیں بتلایا, اور پھر فرشتوں سے پوچھا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. اگر امتحان مقصود تھا تو چاہیے یہ تھا کہ دونوں کو نہ بتلایا جاتا, چاہیے دھاندلی نہیں. یعنی آج کا مطلب یہ ہے کہ امتحان کا جب خرچہ ہو تو اس صورت میں فریقین کو اسی وقت بتا دیا جایا کرے کہ اس کا جواب کیا. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا تو آدم علیہ السلام کو اس کام کے لیے تیار کیا جا رہا تھا جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت کے لیے پیدا کیا تھا زمین, اس وجہ سے ان کو وہ علم دیا تھا جو زمین کی خلافت کے لیے درکار تھا. فرشتے نہ زمین کی خلافت کے لیے پیدا کیے گئے نہ ان کو وہ علم دیا گیا جو خلافت کے لیے درکار تھا. اب فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کے خلافت پر معمول کیے جانے کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اس کے اندر وہ استعداد ہے جو تمہارے اندر نہیں ہے, اس وجہ سے اس کو خلیفہ فرض کیا جا رہا ہے. یہ غرض تھی نہ یہ کہ ایک کو بتا دیا اور دوسرے کو نہیں بتایا اور پوچھا کہ اب سب مقابلہ کر لیں. آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ کے قول کے مطابق اسلام اعتدال کی تعلیم دیتا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ گزار میں سارا مال لٹا دیے جائے اور بچے بھوکے بہ گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس واقعے کی کیا توجہ ہے کہ انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر دیا. اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کسی عام خیرات میں یہ کام نہیں, حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کام اس وقت کیا تھا جب کہ اسلام کے لیے خطرہ عظیم درپیش تھا. اسلام کے لیے خطرہ عظیم یہ درپیش تھا کہ معلوم یہ ہوا کہ قیصر روم اپنی فوج میں لے کر دار الاسلام پر حملہ کرنے لگا. دوسرے الفاظ میں اس وقت دنیا کی جو سب سے بڑی سلطنت تھی, جو اسی زمانے میں ایران کو شکست دے کر پارے ہوئی تھی, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کی تیاری کر رہی تھی. دار الاسلام میں اس پر حملہ آور ہونے کے لیے فوجی جمع کر رہی تھی اور اس موقع کے اوپر ضرورت تھی کہ پوری طاقت کے ساتھ سڑک کے اوپر جا کر اس کا مقابلہ کیا. وہ موقع ایسا تھا کہ
تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 فوج لے کر جا رہے تھے. اس سے پہلے پورے عرب کی تاریخ میں اتنی بڑی فوج کبھی جمع نہیں ہوئی. 30,000 کا لشکر لے کر جا رہے تھے اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید مالی مشکلات آتی کہ اتنے بڑے لشکر کے لیے سواریوں کا انتظام کہاں سے کیا جائے, ہتھیاروں کا انتظام کہاں کیا جائے, ان کی رسد کا انتظام. اتنا بڑا لشکر آپ کو لے کر جانا ہے صحرائی علاقے سے. اگر آپ اس علاقے میں جائیں تو آپ کو معلوم ہو کہ ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو سو میل تک کوئی بستی نہیں ہے اس راستے میں, کہیں کوئی پانی نہیں ہے, کہیں سبزہ نہیں ہے. ایسے راستے سے اتنے بڑے لشکر کو لے جانے کے لیے کتنا رسد کا سامان ساتھ لے جانے کی ضرورت تھی. یہ بندہ اس خطرہ عظیم کے موقع کے اوپر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی مدد کی اپیل کی تو جس سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ لے آیا اور ابو بکر صدیق میں لا کر سارا مال دیا. تو سوال کرتے وقت آپ یہ دیکھیے کہ موقع کیا ہے. موقع یہ نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کسی روز اٹھ کر اپنا سارا مال فقیروں میں لٹا دیا اور بال بچوں کو بوسا چھوڑ دیا. نہیں, وقت یہ تھا کہ اگر قیصر روم حملہ آور ہو جائے اور یہاں تیاری پوری نہ ہو اور اس کا مقابلہ نہ کیا جا سکے تو عرب سے اسلام ختم ہو رہا. تو اس وقت آدمی بال بچوں کو بھیجے کہ اسلام کو اور اس کے مستقبل کو بھیجے اور دار الاسلام کی حفاظت کے مسئلے یہ بھی اسلام کی رائے اعتدالی ہے جو بتاتی ہے کہ مختلف مواقع پر نیکیوں کے درمیان توازن کر کے دیکھو کہ کس نیکی کی اہمیت ہے. ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ کے احساس کے مطابق عبداللہ کے دبئی میں بہترین قسم کے ارتداد کا انتخاب کیا ہے. اسی وجہ سے حضرت عمر نے اس کے قتل کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی مگر حضور نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتد کی سزا ہر حال میں قتل ہی نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وجہ سے روکا تھا وہ بیان کر دیا. آپ نے اس وجہ سے نہیں روکا کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے, اس وجہ سے روکا کہ اگر میں اس کو یہ سزا دیتا ہوں تو عرب میں اسلام کی شہرت کو نقصان پہنچے گا اور مسلمانوں کے معاشرے کے متعلق غلط فہمی پیدا ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر. اس وجہ سے آپ نے انکار. اسی طرح سے جب عائشہ پر تہمت لگائی تھی عبداللہ بن عبید نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو کے اوپر تو حد قبض جاری کی جو اس تہمت سے متاثر ہو کر خود بھی اس میں شریک ہو گئے, خود بھی ان کی زبانوں سے وہ تہمت نکل گئی, لیکن خود عبداللہ بن عبید کو آپ نے سزا دی. اس وجہ سے ایک فتنہ عظیم برپا ہونے کا امکان. اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک جرم کی سزا مقرر ہو شریعت میں اور کچھ حالات ایسے ہوں جن کی وجہ سے وہ سزا دینے عظیم تر فتنہ پر برپا ہونے کا خطرہ ہو تو اس صورت میں اس سزا کو نافذ کرنے سے احتراز کیا جاتا ہے. اسی بنا پر شریعت میں یہ حکم ہے کہ میدان جنگ کے قریب علاقے میں اگر کوئی شخص چوری کرے تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے, کیونکہ میدان جنگ کے قریب علاقہ ہے, دشمن قریب ہی موجود ہے. اگر ہم نے ہاتھ کاٹا اور جس آدمی کے اوپر جاہلیت کا دورہ پڑ گیا اور غصے میں آ کر دشمن سے جا ملا, ہو سکتا ہے کہ جاسوسی کرے, ہو سکتا ہے کہ ایسی چیزوں کی خبریں اس کو پہنچائے کہ جس کی وجہ سے دارالاسلام کے وجود کو خطرہ لائے. تو ایک چور کا ہاتھ کاٹنا کمتر درجے کا کام ہے, دارالاسلام کی حفاظت کرنا زیادہ بڑے درجے کا کام ہے. اور دشمن کو اگر مدد پہنچ جائے اور ایک آدمی جاسوس بنا کر بھیج دیا جائے اور ایک مسلمان کو اس خطرے میں ڈال دیا جائے کہ وہ اپنا ایمان کھو بیٹھے غصے میں آ کر, تو ظاہر بات ہے کہ ساری زیادہ بڑی برائیاں ہیں. وجہ سے میدان جنگ کے قریب علاقے میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دی جائے. تو یہ اصول ہیں جن کو سمجھے بغیر شریعت کی روح سمجھ میں نہیں آتی, اور یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے عمل کے لیے اصول معلوم ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ تم غلط فہمی ہے, عزت تمہاری ہے,
حقیقت میں عزت اللہ کی اس کو حقیقت بتائی جا رہی ہے، میں کوئی الزامی جواب دے رہا ہوں. ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کو غلط فہمی لائق ہے، تم سمجھتے ہو کہ عزت تمہاری ہے، حالانکہ در حقیقت عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے اور مومن ہے. عزت کے معنی عربی زبان میں طاقت کو اور ذلت کمزوری کو کہتے ہیں. ہم اردو زبان میں عزت اور ذلت کا مفہوم کچھ اور لیتے ہیں، لیکن عربی زبان میں عزت طاقت کو کہتے ہیں اور ذلت کمزوری کو کہتے ہیں. اگر کوئی جانور ایسا ہو کہ جو بالکل پوری طرح سے متفر ہو گیا ہو اور آپ کے ایک اشارے کے اوپر کام کرنے لگے تو عربی زبان میں کہیں گے کہ وہ ذلول ہو گیا ہے، یعنی پوری طرح سے تیل ہو چکا ہے، اب آپ کا آپ کی مزاحمت کرنے کی ضرورت اس میں باقی نہیں رہی. تو ذلت کمزوری ہے اور عزت طاقت ہے. یہاں قرآن مجید میں یہ بتایا گیا کہ تم غلط فہمی میں ہو کہ تمہاری اتنی طاقت ہے کہ تم نکال باہر کرو گے مسلمانوں کو مدینے سے. نہیں، طاقت اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے اور مومنین کی. تم ان کو نہیں نکال سکتے، وہ اگر تمہیں رکھنا چاہے تو تم رہ سکو گے، نہیں تو تم اس میں رہ بھی نہیں سکتے. یہ مطلب ہے. قرآن عبداللہ بن عبید کے بیٹے اسی وجہ سے تو کھڑے ہو گئے، بات کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ اور تو کوئی کیا آپ کا اپنا بیٹا آپ کو روک دے گا اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں سر اٹھائیں گے، آپ کیا نکالیں گے، آپ کا داخلہ بننے لگے. سوال ان کا یہ ہے کہ حضور کا احساس ہے کہ گھوڑے پر خط کرنا سستا ہے. آج کے دور میں گھوڑے تو تقریباً نایاب ہیں، آج کل تو سائیکل اسکوٹر موٹر کاریں ہیں، تو کیا ان پر خط کرنا سستا ہوگا؟ یا اگر آپ اللہ کی راہ میں کام کرنے کے لیے موٹر سائیکل لیں تو اس پر جو بھی آپ خط کریں گے ان پر کون بچے گا؟ اللہ کی راہ میں سیر سپاٹے کے لیے اگر آپ لیں گے تو آپ کا دل بہلا بس یہی اجر ہو گیا. کیونکہ خطبے کی مثال یہ عربی خطبے سے پہلے دیا جاتا ہے، فرمایا تھا کہ نہ تو وہ فرض اور واجب ہے اور نہ وہ ایسے خطبے ہوتے ہیں جنہیں سننا تو سنجیدہ آدمی پسند کرتا ہے. ان وجوہ کی بنا پر اگر حکومت ان پر پابندی لگا دے اور اپنی طرف سے منظور شدہ خطبات پڑھنے کے لیے دے تو کیا یہ دوست اقدام ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک برائی کا انتظار اس سے زیادہ بڑی برائی سے کیا جائے. برائی کا انتظار اگر بھلائی سے کیا جائے تو وہ تو بھلائی ہوئی، لیکن برائی کا انتظار اگر برائی سے ہو یا برائی کا انتظار اس سے بھی بڑی برائی سے ہو تو یہ کوئی بھلائی نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اس طرح کے خطیب ہیں، اس طرح کے مقدس حضرات ہیں، وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اللہ کے ڈر پہ ہوئے کلام کریں، بات کرتے ہوئے سوچیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہماری زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی وقت ہمیں جواب دہی کرنی ہوگی. کیا ہم ان باتوں کی جواب دہی کر سکتے ہیں جو ہم زبان سے نکالتے ہیں؟ اگر یہ اطلاع ہو تو یہ بھلائی کی طرف قدم ہوگا، اگر یہ اطلاع ہو تو اس کے بعد حکومت آ کر مسجدوں کے اوپر کنٹرول کرے اور آئندہ وہ جگہ بھی باقی نہ رہے جو کچھ آبادی کے ساتھ کلام کرنے کی جگہ ابھی باقی رہ گئی، یہاں ابھی بتائے ایسے 44 ناخب نہیں ہے، تو یہ اس سے زیادہ بڑی برائی ہے. دوسرا ہے برا سوال نہیں، انہوں نے اس کا ان کا سوال یہ ہے کہ اردو خدمات کب شروع ہوئے، ان کی کیا وجوہات تھی؟ جب سے مسلمان یہاں اس ملک میں عربی زبان سے ناواقف ہوئے اور عربی زبان سمجھنے کی ان میں صلاحیت نہیں رہی تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا کہ ایک تقریر اردو زبان میں کی جائے تاکہ اللہ کی اللہ اور رسول کی باتیں لوگوں کو سنائی جا سکیں. عربی خطبہ تو لوگ نہیں سمجھ سکتے. حال یہ ہے کہ عربی خطبات کی واجب ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ عربی نہ سمجھنے کی وجہ سے کیا عربی خطبات سے ہمارے ہاں وہ مقاصد حاصل ہو رہے ہیں جو مطلوب ہیں؟ اگر جواب نصیب ہے تو وہ طریقہ بتائیں جس سے وہ مقاصد حاصل ہو سکیں. وہ طریقہ یہی ہے جو اب بتا جا رہا ہے کہ ایک عربی خطبہ منبر کے اوپر دے دیا جاتا ہے اور ایک اردو تقریر اردو زبان میں آپ لوگوں کے سامنے کر دی جاتی ہے تاکہ آپ لوگ بات سمجھ سکیں. اگر عربی خطبہ نہیں ہوگا تو اس کے معنی ہے کہ اگر کوئی غیر پاکستانی یہاں ہو تو اس کی سمجھ میں خاک نہیں آئے گا، جیسے آپ کی سمجھ میں عربی خطبہ نہیں آتا ہے اس کی سمجھ میں آتی اردو تقریر نہیں آئے گی.
تو کوئی چیز ہماری بین الاقوامی زبان میں بھی ہونی چاہیے جس کو دنیا کا ہر مسلمان ہر جگہ سمجھ سکے. تو اس بات کو معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ میری صحت کیسی ہے. مجھے آج کل اٹھنے میں تکلیف ہے, اٹھنے بیٹھنے میں, خاص طور پر نماز پڑھنے میں تکلیف ہے. مختلف حضرات نے دعا کی درخواست کی ہے تمام بیماروں پر تکلیف پریشانی ہے اور پریشانی کو دور کرنا ہر وقت جو جائے جو جائے یا اللہ ہم سب کو بھی شاید آپ میں دین کی سمجھ عطا کرنا اور دین کے ساتھ کوئی طور پر سمجھ کرنا یا اللہ میں کی تصویری کر جنہوں سے ملاقات کو بچا جنہوں نے چاروں طرف سے ان کی گرا کر رکھا یا اللہ ان دشمنوں کو بچا کر مسلمانوں کے ساتھ جگہ جگہ حفاظت کر رکھا. اسلامی ممالک کے اوپر دشمنوں نے جو یورش کی ہے مختلف مسلمان ملکوں سے قبضے کی دشمنوں سے خفا کرنا ہے, مسلمانوں کو ان کے مقابلے کی طاقت عطا کرنا ہے, مسلمانوں کو ایسے کرما رگا اور ایسے لیڈر عطا کرنا جو خود رائے راست پر چلنے والے ہیں مسلمانوں کو سنائیں سارے دن کے مقابلے کو روز اللہ تعالیٰ مسلمان اسلام کو رکھ دے اللهم صل على محمد.